آخرت کے احوال آپ حضرات سن رہے ہیں. فرماتے ہیں احوال حشر کو دیکھ کر ہر شخص کہے گا کہ آج نجات نہ ہوگی. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ وہ مسجد میں داخل ہوئے اور حضرت کعب احبار لوگوں سے باتیں کر رہے تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے فرمایا ہمیں کچھ خوف کی باتیں سناؤ. وہ کہنے لگے کہ بخدا اللہ تعالی کے فرشتے کچھ ایسے ہیں کہ جب سے پیدا ہوئے ہیں کھڑے ہیں اور کبھی بھی انہوں نے اپنی کمر کو جھکنے نہیں دیا, اور کچھ سجدے میں ہیں کہ انہوں نے کبھی سر اوپر نہیں اٹھایا, حتیٰ کہ سور پھونکا جائے گا تو سبھی مل کر کہیں گے سبحانک اللہم وبحمدک ما عبدناک حق عبادتک حق ما ينبغی لک ان تعبد. اے اللہ ہم تیری پاکیزگی بیان کرتے ہیں تیری حمد و ثنا کے ساتھ, ہم تیری ایسی عبادت نہیں کر پائے جیسا کہ تیری عبادت کا حق ہے اور جیسا کہ تیری شان معبودیت کے لائق ہے. یہی جملہ حضرات انبیاء کرام علیہ السلام نے بھی کہا اپنے اپنے زمانے میں جبکہ عبادت میں کامل اور مکمل ہوتے تھے, اس کے باوجود بھی انہوں نے اقرار کیا ما عبدناک حق عبادتک, اور اللہ تعالی کے نیک بندوں نے اور بندیوں نے بھی یہی اقرار کیا ما عبدناک حق عبادتک, اور ہم اور آپ بھی اقرار کرتے ہیں ما عبدناک حق عبادتک. ایک مرتبہ زبان سے مستورات بھی کہہ لیں اور مرد حضرات بھی کہ ہم بھی اپنے رب کے دربار میں عاجزی پیش کرتے ہیں ما عبدناک حق عبادتک. جیسی آپ کی شان ہے عبادت کی, حمد و ثنا کی, ہم اس کا کوئی حق ادا نہ کر سکے اور ویسے آپ کی شایہ نشان کوئی بھی تعریف بھی نہ کر سکے. یہ بہت ہی محبوب اور مقبول کلمات ہیں کہ پیغمبروں نے بھی کہا, فرشتوں نے بھی کہا, سارے اللہ والوں نے کہا, ہم بھی کہتے ہیں اللہ تعالی ہمیں بھی اپنے نیک اور محبوب بندوں میں داخل اور شامل فرما لے. آگے فرماتے ہیں اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے کہ جہنم قیامت کے دن قریب کر دی جائے گی, جس میں چیخو چنگاڑ کی آوازیں ہوں گی, حتیٰ کہ جب وہ قریب کر دی جائے گی تو وہ ایک ہولناک آواز نکالے گی جس سے تمام انبیاء کرام علیہم السلام اور شہداء کرام تک گھٹنوں کے بل گر پڑیں گے, اور ہر نبی, ہر صدیق, ہر شہید یہ کہے گا اے اللہ میں تجھ سے صرف اپنے متعلق سوال کرتا ہوں. حضرت ابراہیم علیہ السلام, حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام کو بھول جائیں گے, یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹوں کو بھول جائیں گے اور کہیں گے اے اللہ میں تیرا خلیل ابراہیم ہوں. وہ وقت اتنا نازک ہوگا, نفسی نفسی کا عالم ہوگا کہ اس وقت اپنے سوا دوسرا کوئی یاد ہی نہ رہے گا. اللہ تعالیٰ ہی ہمارے حالوں پر رحم فرمائے اور ہمیں آپ کو وہاں کے لیے بھرپور طریقے سے اس زندگی میں تیاری کی توفیق عطا فرمائے, توبہ و استغفار کی توفیق عطا فرمائے, نیکیوں میں لگائیں, برائیوں سے بچائیں, کہ جو لمحات زندگی ملے ہیں بڑے غنیمت ہیں, پھر کیا معلوم ہے کہ کیا صورتحال پیش آئے اور کیسے جو ہے وہ دنیا سے جانا ہو جائے اور کب جانا ہو جائے. آگے ارشاد فرماتے ہیں جنت کا داخلہ ایمان پر موقوف ہے. آگے اسی مضمون کا تسلسل ہے, اے ابن خطاب اگر تیرے پاس اس دن 70 نبیوں کے عمل بھی ہوئے تو تجھے یہ گمان ہونے لگے گا کہ آج نجات نہ ہوگی. یہ سن کر قوم رو رو کر نڈھال ہونے لگی. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ حال دیکھ کر فرمایا, اے کعب ہمیں کوئی خوشخبری سناؤ. وہ کہنے لگے کہ آپ کو خوش ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی 313 شریعتیں ہیں. قیامت کے روز اگر کوئی انسان ان میں سے کسی ایک کو بھی کلمہ اخلاص کے ساتھ لے کر حاضر ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کر دیں گے. بخدا اگر تمہیں رحمت خداوندی کا ادراک ہو جائے تو تم عمل میں سست پڑ جاؤ. میرے بھائی, ایسے دن کے لیے اعمال صالحہ کے ذریعے اور گناہوں سے پرہیز کے ساتھ تیاری کرو, کیونکہ ان قریب قیامت کا دن دیکھے گا اور اپنی ضائع کردہ عمر پر نادم ہوگا. جیسا یہاں آپ نے سنا کہ اللہ پاک نے جو شریعت عطا فرمائی, دنیا میں پیغمبر بھیجے, سب کے اصول تو ایک ہی ہیں, فروع میں فرق رہا. جیسے اللہ پاک نے مناسب سمجھا انہیں اللہ پاک نے توفیق عطا فرمائی اور اسی کے مطابق احکام دیے. 313 شریعتیں ہوئی. سب سے آخری جو ہے وہ جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ہے. اور اسی طرح سے پیغمبروں کے بارے میں بھی ہے کہ رسول جو ہیں اللہ تعالیٰ کے وہ 313 ہیں. نبی تو بہت زیادہ ہیں, سارے ملا کر رسول اور نبی 124,000 ہیں کم و بیش. 124,000 میں سے 313 رسول ہیں. اور اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کی زبردست شان ہے کہ اصحاب بدر بھی 313 ہیں. یہ مبارک اعداد ہی کی بنا پر بہت سے کلمات میں, معاملات میں ان 313 کے عدد کو بہت ہی زیادہ مقبولیت حاصل ہوئی, اور اسی طرح سے اس کے اچھے اثرات جو ہیں وہ ظاہر ہوتے ہیں. بزرگان دین نے بھی عرض کیا, حضرت شیخ العزیز صاحب رحمتہ اللہ علیہ نے بھی فضائل میں ذکر فرمایا کہ درود شریف پڑھے کم از کم 313 مرتبہ پڑھے. میں عرض کرتا ہوں کہ استغفار پڑھے تو 24 گھنٹے میں کم از کم 313 مرتبہ تو ہو جائے. یہ عدد بڑا مبارک ہے. اسی طرح 40 کا عدد بڑا مبارک ہے. بہرحال کثرت کے لحاظ سے یہ 313 کا عدد ایسا ہے کہ نہ کم ہے نہ بہت زیادہ, درمیانہ ہے. اور بہت کم جو ہے وہ 40 کا ہے. تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے 313 شریعتیں نازل فرمائی, اور رسول جو ہیں اپنے نبیوں میں, پیغمبروں میں, رسولوں میں 313 بنائے. اس کے اندر آپ اتنی بات سمجھ لیجئے, ہمارا آپ کا اجمالی طور پر سب پر ایمان لانا جو ہے وہ ضروری ہے کہ یا اللہ جتنے بھی آپ نے پیغمبر بھیجے ہم سب پر ایمان لاتے ہیں, کسی قسم کی تفریق نہیں کرتے. جیسا کہ یہود و نصارہ نے کیا کہ اپنے پیغمبر کو مان کر دوسروں کا انکار کیا. یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کیا, اور عیسائیوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا انکار کیا اور پیغمبروں کا انکار کیا, اور جناب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہودیوں نے بھی اور عیسائیوں نے بھی انکار کیا. لیکن مسلمانوں کو تعلیم ہے کہ انکار کی کوئی گنجائش نہیں. تو مسلمان اس کے بنیادی عقیدوں میں سے ایک عقیدہ یہ بھی ہے کہ وہ یہ تسلیم کرے اور مانے کہ سارے پیغمبروں کو برحق مانتا ہوں جن کو اللہ پاک نے مبعوث فرمایا. ابتدا حضرت آدم علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام سے ہوئی, اور انتہا اس کی جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ہوئی. اللہ پاک نے اتنے پیغمبر مبعوث فرمائے. اس میں یاد رکھنے کی بات ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور ہم اور آپ, اللہ تعالی کی خاص مہربانی ہے کہ جس نے ہمیں آپ کو یہ توفیق عطا فرمائی کہ ایمان کی نعمت سے سرفراز فرمایا ہے. ہم یہی کہتے ہیں کہ ہم لا نفرق بین احد منہم, ہم ان پیغمبروں میں تفریق نہیں کرتے اور سب پر ایمان لاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے سب پیغمبر برحق. ابتدا اور انتہا کی ضروری شرط ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہیں. اور آپ نے نبوت کے سلسلے کی تکمیل فرما دی ہے. آپ کے بعد کوئی پیغمبر نہیں. خود آپ کے زمانے میں ایک موسیٰ علیہ السلام کا ذاب پیدا ہوا تھا یمن میں, اور ایک اسود حنسی, آپ نے ان کو قتل کرنے کا حکم دیا اور اس طرح سے ان کا قلع قمہ کرایا. ان 14 صدیوں کے اندر بہت سے جھوٹے پیغمبر پیدا ہوتے رہے. ہندوستان میں بھی ایک بڑا شیطان پیدا ہوا اور اس کے چیلے بہت دنیا بھر میں پھیلے ہوئے ہیں. تو بہرحال آخری پیغمبر جناب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہیں, اور آپ ہی کی شریعت جو ہے وہ کامل اور مکمل قیامت تک کے لیے ہے. اللہ رب کریم نے رسول بھیجے اور نبی, اردو میں آپ اور ہم پیغمبر کہتے ہیں, سب کے لیے کہنا درست ہے, لیکن تھوڑا سا فرق ہے رسول اور نبی میں. ہر رسول نبی ہوتا ہے لیکن ہر نبی رسول نہیں ہوتا. نبی جو ہے یہ دوسری شریعت جو پہلے سے دی ہوئی اللہ پاک نے اس کے تابع ہوتا ہے, اور رسول جو ہے وہ مستقل شریعت والا ہوتا ہے. تو تھوڑا سا فرق ہے, یہ علمی بات ہے. آپ حضرات کے بھی گوش گزار کر دی کہ ذہن میں رہے اور فرق کا بھی معلوم ہو. اور باقی بیٹے, ہمیں آپ کو اردو میں پیغمبر کہنے میں کوئی مذاقہ نہیں. سارے کے سارے ہی اللہ کے پیغمبر یعنی بھیجے ہوئے ہیں, مبعوث کیے ہوئے ہیں. سارے پیغمبر معصوم ہیں, ان سے کوئی گناہ سرزد نہیں ہوتا اور کوئی گناہ سرزد نہیں ہوا. صاف ستھری زندگیاں پیدا ہونے سے لے کر وفات تک کبھی بھی ان سے کوئی بھی لغزش نہیں ہوئی, اور اللہ پاک نے ان سب کے معاملات بڑے اونچے اور بہت صاف ستھرے رکھے ہیں. اللہ پاک نے ایمان والوں کو اس بات کی بھی تاکید کی ہے اور تعلیم دی ہے کہ پیغمبروں کے بارے میں لبکشائی نہ کرنا, ورنہ ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھو. پیغمبر تو پیغمبر, حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کے لیے بھی جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے, اللہ اللہ, خبردار اللہ سے ڈرو, خبردار اللہ سے ڈرو. میرے صحابہ کے بارے میں اللہ اللہ, فی اصحابی لا تتخذوہم غرضا من بعدی ومن احبہم فبحبی احبہم, جو مجھ سے محبت کرتا ہے میری محبت کی وجہ سے ان سے محبت کرتا ہے, اور جو مجھ سے بغض رکھتا ہے میرے بغض کی وجہ سے ان سے بغض رکھتا ہے. تو ان سے محبت ضروری ہوئی اس لیے کہ مجھ سے محبت ضروری ہے. تو گویا کہ آپ یوں سمجھ لیجئے کہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت صحابہ کی محبت, اور حضور کا بغض صحابہ کا بغض, صحابہ کی محبت حضور کی محبت, صحابہ کا بغض حضور کا بغض. اس لیے یہ ہستیاں بھی یہ معصوم نہیں تھی لیکن محفوظ تھی اور عدول تھی, کہ گناہ کرتے نہیں تھے لیکن کسی کسی سے ہوا تو جلدی سے انہوں نے اس کا ازالہ کیا اور دنیا کی رسوائی کی پرواہ نہ کی اور آخرت کو یاد رکھا اور فوراً اس کا ازالہ کیا. بعض واقعات ایسے ہیں جو تاریخ میں محفوظ ہیں اور اکثر بیشتر علماء کرام اور بیان کرنے والے بیان کرتے ہیں, لیکن وہ حضرات بڑے اونچے مراتب پر فائد ہو چکے ہیں. اس لیے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کے بارے میں بھی لب کشائی آدمی کے لیے خسارے کا سامان ہے. ہمیں آپ کو ان کی بہت عزت کرنی چاہیے, ان سے محبت رکھنی چاہیے, اور اس سے بھی کہیں بڑھ چڑھ کر اللہ کے پیغمبروں سے اور حضرت جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے. اسی طرح سے امہات المومنین یعنی حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بیویاں, اسی طرح سے آپ کی آل اولاد, آپ کے خاندان والے, ان سب کی عزت کرنے والے عزت پائیں گے, اور ان کی بے وقتی کرنے والے وہ بے وقت ہو جائیں گے اور بے وزن ہو جائیں گے, ذلیل اور خوار ہو جائیں گے. اس لیے ہمیشہ خیال رکھیے کہ ان حضرات کے بارے میں کوئی بھی بے ادبی کا تصور بھی نہ آئے, ورنہ کام ختم ہونے کا سامان ہو جائے گا. تو بہرحال سارے پیغمبر اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے برحق ہیں. ابتدا اور انتہا یاد رکھیے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر انتہا ہو چکی, آپ نے فرمایا کہ ایک محل تعمیر ہو رہا تھا، ایک ایک اینٹ اس کی رکھی گئی، ایک اینٹ باقی تھی، جب اس اینٹ کو بھی رکھ دیا گیا تو وہ محل مکمل ہو گیا، فرمایا کہ وہ اینٹ میں ہوں۔ پیغمبری کا سلسلہ جو حضرت آدم علیہ السلام سے چلا تو مجھ پر آ کر اس کی تکمیل ہو گئی، اور اللہ پاک نے اپنے کلام پاک میں بھی فرما دیا ہے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، تو آپ خاتم النبیین ہیں۔ اللہ تعالیٰ مہربانی فرمائے، ہمیں آپ کو ہمیشہ اپنی بھی، یعنی اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کی اور اسی طرح اہل بیت کی، حضرات صحابہ کرام اور صحابیات کی، امہات المومنین کی اور تمام بزرگوں کی والہانہ محبت سے سرشار رکھے، اور اللہ پاک کی مہربانی ہو کہ ان ہستیوں کی جوتیوں میں جگہ مل جائے تو زہے نصیب۔ آدمیوں میں بیماری ہوتی ہے، مسلمان بھی ہیں، سب کچھ ہے، لیکن بحث بازی کی بیماری ہوتی ہے تو بغیر بات کے وہ شروع ہو جاتے ہیں۔ حضرت جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو مشرکین مکہ نے بہت بڑا طعنہ دیا کہ آپ ابتر ہیں، یعنی آپ کی نسل کٹ گئی اور آگے نسل بڑھنے کا سلسلہ نہیں ہوا۔ اللہ پاک نے اس کے جواب میں سورہ کوثر نازل فرما کر فرمایا ان نشانی اکا ہو الابتر، جس نے آپ کو عیب لگایا کہ آپ کی نسل کٹ گئی وہ خود جو ہے ابتر ہو گیا، اس کی نسل کٹ گئی، اس کا خاندانی سلسلہ ختم ہو گیا۔ اور اللہ ہی کی شان ہے کہ اللہ پاک نے خصوصیت کے ساتھ حضرت جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جو سلسلہ پھیلایا ہے، آپ کی نسل، آپ کا سلسلہ اللہ تعالی قادر مطلق کی مشیت اور ارادے سے، مرضی سے، حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے ذریعے سے چلا ہے، اور اس طرح سے اللہ پاک قادر مطلق کا یہ فیصلہ ہے کہ یہ نسبی اولاد آپ کی صاحبزادی کی طرف سے چلے گی، اور یہ ایسے ہی ہے جیسے نرینہ اولاد سے چلتی ہے۔ دوسرے یہ کہ روحانی طور پر بھی اللہ پاک کی طرف سے ایسا زبردست انعام ہوا کہ آپ کو اللہ پاک نے روحانی اولاد اتنی عطا فرمائی کہ کم از کم جو ہے وہ 1,40,000 سے اوپر جو ہے آپ نے اپنی مبارک زندگی کے اندر اپنی روحانی اولاد کو دیکھا۔ ایک روایت کے مطابق ہے کہ آپ جب حج پر تشریف لے گئے تو 1,24,000 صحابہ ساتھ تھے، اور ایک روایت میں ہے کہ 1,40,000 صحابہ ساتھ تھے۔ سارے ایمان لانے والے، براہ راست آپ سے فیض اٹھانے والے، آپ کے تربیت یافتہ، آپ کے سارے شاگرد، یہ سارے کے سارے آپ کی روحانی اولاد، اور پھر جو اللہ پاک نے سلسلہ پھیلایا تو ماشاء اللہ ہر زمانے میں مسلمان بے حساب رہے ہیں، اور اس طرح سے آپ کی یہ روحانی اولاد بھی برابر پھیلی ہوئی ہے، اور نسبی اولاد بھی اللہ پاک نے پھیلائی ہے۔ بہرحال آپ ابتر نہیں ہیں، یہ ابتری کا جس نے تانا دیا اللہ پاک نے انہی کو ابتر کر دیا۔ تو فرمایا کہ ہم نے تو آپ کو خیر کثیر عطا فرما دی، اور اس طرح سے آپ کی اولاد پھیلا دی کہ نسبی اولاد بھی اور روحانی اولاد بھی۔ تو اس میں بہت سے لوگ ہیں بحث کرنے بیٹھ جاتے ہیں، ہمیں آپ کو بحث کی کیا ضرورت ہے؟ جب اللہ کے پیارے حبیب نے پوری بات بتا دی تو خاموش رہنے کی ضرورت ہے۔ اسی طرح سے لا حاصل باتوں میں الجھنے والے کہ جی قیامت کے دن جو ناجائز اولاد ہوگی وہ باپ کی طرف سے اس کا نام لیا جائے گا، باپ کے ساتھ یا ماں کے ساتھ، تو سوچنے کی بات ہے کہ آپ کو تو اس منصب پر کھڑا نہیں کیا جائے گا کہ آپ اعلان کریں، جن کو اعلان کے لیے کھڑا کیا جائے گا وہ جانے اور اللہ بھی جانے۔ بہت سے لوگ ہیں جن کو یہ بیماریاں ہوتی ہیں، چوپال بازیاں ہوتی ہیں، تو وہاں ایسی لا حاصل باتیں ہوتی ہیں۔ ابھی دو ایک دن پہلے آپ حضرات میں شاید موجود بھی ہوں، وہ کلمات مبارکہ جس کی بڑی فضیلت ہے کہ ایک مرتبہ پڑھنے پر 20 لاکھ نیکیاں ملتی ہیں، اور ہم نے وہ چھپایا بھی، آپ حضرات کو بھی بہت تقسیم کیا اور اب بھی دیتے رہتے ہیں. ایک ساتھی نے پوچھ لیا، کہنے لگے کہ جی یہ اس کے اندر احدن صمدن لکھا ہوا ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ احدن صمدن، تو قل اللہ شریف میں آتا قل اللہ احد اللہ صمد. میں نے انہیں سمجھایا کہ بھائی عربی کے قاعدے ہیں، یہاں پر احدن صمدن ہی ہے قاعدے سے، وہاں اللہ صمد ہے. تو بہرحال آدمی کو جب علم نہیں ہوتا تو وہ الجھ کر رہ جاتا ہے، اور بہت سے وہ ہیں کہ جو اس میں فتوے بھی جاری کر دیتے ہیں کہ جی اس میں غلط لکھ دیا اس میں غلط لکھ دیا. تو ایک طرح سے یاد رکھیے کہ نہیں آتا تو جن کو آتا ہو ان سے پوچھ لیا کریں. مازن کے بارے میں آپ کو پہلے بعض واقعات سنا چکا ہوں کہ لا حاصل باتوں میں الجھنے والے مؤذنوں کے اذان کے اوپر اعتراض کر دیتے ہیں کہ جی مؤذن اذان غلط دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں اشہد ان محمد رسول اللہ، اور کلمے کے اندر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. ہم جب وہاں پیڈل کے پیٹل ایریا میں رہتے تھے تو وہاں بھی کچھ ایسے بوڑھے بوڑھے لوگ تھے جن کے پاس کوئی کام نہیں تھا، تو سارے اکٹھے ہو کر صبح صبح ایک ہوٹل تھا وہاں، اس میں جمع ہوتے تھے اور پیسے آلتو پالتو کرتے تھے. تو اس پر بھی وہ الجھ رہے تھے کہ جی یہ مؤذن جو ہیں غلط اذان دیتے ہیں. یہاں بھی مجھ سے ایک آدمی نے کہا، ایک ہمارا شاگرد تھا اس کے سر تھے، انہوں نے کہا جی یہ مؤذن سارے غلط اذان دیتے ہیں. اسے بھی سمجھایا میں نے. تو بہرحال وہ بوڑھے بوڑھے جو تھے، میں دکان جا رہا تھا، وہ بیٹھے چائے وغیرہ پی رہے تھے، کہنے لگے امام صاحب آ گئے، امام صاحب آ گئے، مسئلہ حل کر دیں گے. میں نے کہا دکان پر آ جاؤ، تو قریب ہی وہ بیٹھے اٹھتے تھے. دکان پر آ گئے، کہنے لگے جی یہ جو مؤذن ہے محلے کے یہ اذان غلط دیتے ہیں. میں نے کہا کیا کہتے تھے؟ کہنے لگے اشہد ان محمد رسول اللہ کہتے ہیں. تو میں نے کہا کیا مطلب ہوا؟ کہنے لگے کہ جی در تو نہیں ہے، کلمے کے اندر تو در ہے. تو میں نے کہا در کے کیا معنی؟ کہنے لگے کہ دروازہ. فارسی میں در جو ہے وہ دروازے کو کہتے ہیں. تو میں نے کہا کہ بس آتا جاتا تو کچھ نہیں ہے، کسی کا کہا ہوا ہے آتا جاتا کچھ نہیں، نام محمد فاضل، تو محمد فاضل نام رکھنے سے کوئی علامہ تھوڑی بنتا ہے. میں نے کہا کہ یہ در کے معنی آپ جو کہہ رہے ہیں کہ در کے معنی دروازے کے، تو یہ مؤذن اذان دیتا ہے یا دروازے کی بات کرتا ہے؟ دوسرے یہ بتاؤ کہ یہ کلمات عربی کے ہیں یا فارسی کے ہیں؟ اشہد ان محمد رسول اللہ یا حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی دے رہا ہے، تو اس میں دروازہ کھولنے اور بند کرنے کا کیا جھگڑا ہے؟ اب چپ. میں نے کہا کہ مؤذن اذان صحیح دیتا ہے، تمہیں خود کو پتہ نہیں، باتیں کرتے ہو اور پیسے کرتے ہو. تو اصل بات یہ ہے کہ انا کی وجہ سے یہ محمدر جو ہے اس کے اوپر زبر ہیں، اور اصل کلمہ کیا ہے؟ اشہد ان محمدن رسول اللہ. تو کہاں در؟ پھر کہنے دیکھا او ہو یہ بتایا انہوں نے. تو عرض کرنے کا مقصد ہے کہ بتیرے بھوج بجکڑ ہیں، آج کے دور میں بھی اس قسم کی گفتگو کرتے ہیں اور اس طرح سے انہیں معلوم نہیں ہوتا. تو یاد رکھیے کہ لا حاصل بحثوں میں الجھنے والے بہت زیادہ غیبتوں میں مبتلا ہوتے ہیں، خرابیوں میں پڑتے ہیں اور اپنی نیکیاں برباد کرتے ہیں. اسی لیے میں وقتاً فوقتاً آپ حضرات کو کہتا ہوں کہ لا حاصل محفل بازی سے بالکل اجتناب کریں تو بڑی عافیت میں رہیں گے، ورنہ ظاہر ہے کہ نیکیاں جاتی ہیں، کبھی کسی کی برائی کبھی کسی کی برائی، اس طرح سے آدمی لگ جاتا ہے. عرض کرنے کا مقصد ہے کہ ہمیں آپ کو اس بارے میں جب علم نہیں تو فالتو بحثیں نہ کریں. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان بڑی اونچی، آپ کے خاندان کی شان بڑی اونچی، آپ کی بیویوں کی شان بڑی اونچی. اسی زمانے میں منافقین گڑبڑ کرنے لگے، جب آپ بیمار ہوئے تو منافقوں نے شروع کر دیا کہ فلانی بیوی کو تو میں اپنے نکاح میں لے آؤں گا، فلانی کو میں اپنے نکاح میں لے آؤں گا. اللہ پاک نے سورہ احزاب میں اس کا حکم نازل فرما دیا کہ امہات ازواج ہوں ازواج امہات ہوں، آپ کی بیویاں امت کی مائیں ہیں اور ماں کے ساتھ نکاح حرام، آپ کی بیویوں سے نکاح کرنا ہمیشہ کے لیے حرام. سب کے منہ بند ہو گئے، ورنہ کندن بھی کہتے تھے اور منہ میں پانی بھی لاتے تھے کہ ہم نکاح کر لیں گے، اللہ پاک نے بتا دیا کہ بیویاں اتنی مقدس ہیں کہ آپ کی حرم ہونے کے بعد پھر کسی اور کے حرم میں جانے کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے. بہرحال یہ سلسلہ ہمیں آپ کو بہت زیادہ خیال رکھنے کی ضرورت ہے. ایک واقعہ سناتا ہوں آپ کو, ویسے میں نے ابھی تھوڑے دن پہلے تذکرہ بھی اس کا کیا سنایا بعض حضرات کو, کہ ایک سیدہ تھی, دو بیٹیاں تھیں ان کی اور ایک وہ خود, اور سرپرست کوئی نہ تھے, بڑی پریشان رہتی تھی. تو وقت کے جو خلیفہ تھے بادشاہ تھے ان کے پاس وہ گئیں فریاد لے کر کے شاید یہ مدد کریں اور کچھ ہمارے رہنے سہنے کا انتظام کر دیں اور کھانے پینے کا انتظام کر دیں تو ہم پریشانی سے بچ جائیں. وہ جو بھی طریقہ کار ہوا کرتا ہے اجازت کا وہ لے کر وہاں گئیں. انہوں نے ان سے فریاد کی کہ میں بیوہ ہوں, دو میرے ساتھ بیٹیاں ہیں اور میں سید دادی ہوں, آپ کچھ مدد کر دیں ہماری اور انتظام کر دیں, ہم ماری ماری پھرتی ہیں. تو وہ بادشاہ تھے جو خلیفہ تھے وہ بڑے فرعون صفت تھے, انہوں نے ان سے چھوٹتے سوال کیا کہ آپ کے پاس کیا ثبوت ہے کہ آپ سید دادی ہیں, ظاہر ہے کہ ماتھے پر تو لکھا ہوا نہیں. وہ بیچاری لاجواب ہو گئی اور بادشاہ نے کوئی خاص توجہ نہ دی, وہاں سے وہ مایوس نکلی. بادشاہ کے درباریوں میں ملازمین میں ایک پارسی بھی ملازم تھا, اس نے یہ گفتگو سنی, اس کے دل میں بڑی اچھی کیفیت پیدا ہوئی, دل پسیجا اور اس کو بہت ہی زیادہ احساس ہوا کہ اس پیاری ہستی کے خاندان کی یہ لڑکیاں اور عورت یہ یہاں آئیں اور بادشاہ نے ان پر کوئی بھی توجہ نہ دی اور وہ مایوس نکل رہی ہیں. تو وہ بہانہ بنا کر دربار سے نکلے اور باہر آنے کے بعد انہوں نے کہا کہ آپ میرے ساتھ چلیے. چنانچہ وہ تینوں ان کے ساتھ گئیں اور انہوں نے گھر جا کر کہا کہ ہماری خوش نصیبی کی انتہا نہیں ہے کہ ہمارے گھر میں ایسا نور آ گیا اور ایسے افراد آ گئے, ایسی عورتیں آ گئیں کہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نام نام اتنا گرام لیا کہ ان کے خاندان کی یہ فرض ہیں, ہم ان کی دل و جان سے خدمت کریں گے. اور انہوں نے باقاعدہ ان کی بہت زیادہ خدمت کا ارادہ کیا, سب گھر والے تیار ہو گئے, انہیں رہنے کے لیے جگہ دی اور ہر طرح سے انہیں آرام پہنچانے کے ارادے کر لیے. اللہ تعالیٰ کی شان ہے کہ تھوڑے وقت کے بعد بادشاہ کو خواب میں تنبہ ہوا. بادشاہ خواب میں دیکھتا ہے کہ شکار پر گیا اپنے تمام مصاحبین کے ساتھ, دوستوں کے ساتھ اور لاؤ لشکر کے ساتھ, تمام ساز و سامان کے ساتھ. قسمت کا کرنا ہوا کہ سب سے بچھڑ گیا اور اکیلا گھوڑے کے اوپر گھومتا پھرتا رہا, حیران پریشان مارا مارا. چنانچہ اسی چکر میں پریشان حیران پھر رہا تھا کہ ایک جگہ دیکھا کہ ایک موتی کا محل ہے, محل کے اوپر ایک چوکدار کھڑا ہے پہرے دار ڈنڈا لیے ہوئے. اس نے گھوڑا ادھر کو موڑا اور ادھر جو جانے لگا تو چوکدار نے ان کو پکڑ لیا اور کہا کہ آپ اندر نہیں جا سکتے, بغیر اجازت اندر داخلہ منع. تو اس نے کہا آپ کو پتا نہیں ہے میں بادشاہ ہوں. تو چوکدار نے کہا کہ ثبوت, چپ, کوئی ثبوت تو ایسا تھا نہیں جو دستاویز دکھا دیتے کہ میں بادشاہ ہوں. انہوں نے کہا آپ جا نہیں سکتے اندر. پھر انہوں نے پوچھا, بادشاہ نے پوچھا چوکدار سے کہ یہ کس کا محل ہے؟ کہا کہ یہ اس آپ کے ملازم کا اور ان تین عورتوں کا محل ہے جو آپ کے پاس آئیں, آپ نے ان کو مایوس نکال دیا اور وہ پارسی ملازم آپ کا وہ اپنے گھر لے گیا اور انہوں نے اس خدمت کو اپنے لیے بہت زبردست سعادت سمجھی اور وہ مسلمان ہو گئے ہیں, یہ محل ان کا ہے اور ان عورتوں کا ہے. خواب دیکھنے کے بعد آنکھ کھل گئی, بڑا پریشان ہوا, صبح کا انتظار کیا اور جب وہ ملازم آیا تو اس سے کہا کہ بھائی وہ عورتیں کہاں گئی؟ کہا کہ جی وہ تو ہمارے یہاں رہتی ہیں. ہم ان کے خادم اور غلام ہیں. کہنے لگے کہ ان کو لے کر آؤ لوٹاؤ. کہا کہ نہیں, وہ اب نہیں آتی, وہ تو ہماری قسمت میں ان کی خدمت تھی, اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ سعادت بخشی. تو بہرحال پھر انہوں نے کہا کہ ہمیں اللہ پاک نے بڑی زبردست مہربانی فرما کر نوازا کہ ہمارے دل میں اتنا جذبہ پیدا ہوا کہ ایسی پیاری ہستیاں, ایسے پیارے آقا کی خاندان کی, اور وہ اس طرح سے رلتی پھرتی ہیں. میں انہیں اپنے گھر لے گیا تھا, میرے گھر والے بھی سارے مسلمان ہو گئے ہیں اور میں بھی مسلمان ہو گیا ہوں. ہم دل و جان سے ان کی خدمت کرتے ہیں. تو اس لیے یاد رکھیے کہ ہمیں آپ کو زیادہ کھود کریت کی ضرورت نہیں. جبکہ دوسری طرف یہ قصہ بھی ہے کہ نمبر دو بھی ہوتے ہیں, لیکن وہ جانے اور ان کا کام. اس پر بھی کسی کا شعر ہے, جب ہم طالب علم تھے تو ہمارے کسی دوست نے ہمیں سنایا اور یاد کر لیا تھا اس وقت. تو وہ آ جاتا ہے زبان پر کہ نمبر دو لوگ جو ہیں, جو اصل سید نہیں, ان کے لیے کسی نے کہا, پہلے تھے ہم نیم جلاہے پھر ہم ہو گئے درزی. لوٹ پیٹ کے ہو گئے سید اللہ میاں کی مرضی. تو نمبر دو کا معاملہ بھی ہے, لیکن بہرحال ہمیں آپ کو خود کریت نہیں کرنی چاہیے. ویسے سادات کی اتنی بات ضرور ہے کہ ان کے رہن سہن سے, بود و باش سے, صورت شکل سے چپکتا ہے, بغیر ان کے اظہار کیے کہ بھی لگتا ہے کہ بے شک یہ خاندان نبوی سے ہیں. کیونکہ ظاہر ہے جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جو شان ہے, اس کے اثرات آپ کے خاندان میں آتے ہیں. نیکی کے لحاظ سے بھی سادات جو حقیقت میں سادات ہیں, بہت نیکیوں میں سباق ہوتے ہیں. اسی طرح سے بود و باش کے لحاظ سے بڑے زبردست, صاف ستھرے اور بہت ہی زیادہ پروقار ہوتے ہیں. گفتگو میں بھی, رفتار میں بھی, کردار میں بھی, اعمال میں بھی, ہر چیز سے ٹپکتا ہے کہ واقعی میں یہ سادات ہے. اور پھر بھی اس کے اوپر کسی نے, کافی پرانی بات ہے, حقیقت سنائی کہ ایک جگہ رشتہ داری ہوئی, پوچھا کہ بھائی کون ہے؟ کہا جی سید ہیں. دوسری طرف کہا کون ہے؟ کہا جی سید ہیں. کہنے لگے ٹھیک ہے جی. جبکہ سادات میں شادی کرنا منع نہیں ہے, جائز ہے, سادات میں شادی ہوتی ہے. خود میرے گھر میں بھی ماشاءاللہ جو ہیں وہ سید ہیں. تو بہرحال اس طرح سے انہوں نے کہا کہ اچھا رشتہ ہو گیا, سب کچھ ہو گیا. پہلی رات کو جب رخصت کر کے لے گئے تو میاں صاحب نے بیوی کے سامنے ہاتھ جوڑ لیے, کہا کہ جی ہم تو نقلی سید ہیں اور آپ اصلی سید ہیں, لہذا میرے لیے تو ہاتھ لگانا بھی جائز نہیں, آپ مجھے معاف کرنا, اور بہت زبردست ہم نے غلطی کی. اور وہ رات اسی طرح سے انہوں نے گزار دی, بتا دی. صبح پر لڑکی والے آ کے لڑکی کو لے گئے, اس نے جا کر وہاں سہیلیوں کو بتایا, سہیلیوں نے والدہ کو بتایا کہ بھئی یہ تو قصہ اس طرح ہو گیا, وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تو نمبر دو سید ہیں. پھر وہ والدہ نے والد کو بتایا لڑکی کے کہ ایسے ایسے قصہ ہو گیا, اور دولہا میاں تو یہ کہہ کر معذرت خواہ ہو گئے. انہوں نے پھر دولہا میاں کے والد کو بلایا کہ بھائی وہ کیا قصہ ہوا, سنا اس طرح کچھ ہو گیا؟ کہنے لگے کہ ہاں وہ بیٹے نے مجھے بتایا کہ اس طرح ہم لوگ تو ظاہر ہے کہ بنے ہوئے سید ہیں اور آپ حضرات اصلی سید. انہوں نے کہا فکر کی کوئی بات نہیں, جیسے آپ ویسے ہم, لہذا گاڑی ٹھیک چلنے دو. تو بہرحال ایسا بھی ہوتا ہے, لیکن میں یہی کہتا ہوں کہ ہمیں آپ کو کھود کریت کی ضرورت نہیں, وہ جانے اور اللہ میں جانے, سچا ہے جب اور جھوٹا ہے جب. ویسے اتنا ضرور یاد رکھیے کہ نسب بدلنے پر جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بڑی خطرناک وعید بیان کی ہے کہ آدمی جو نسب اس کا نہیں اور وہ اپنی طرف نسبت کرے اور اپنے کو اس خاندان کا بتایا جس خاندان سے نہیں ہے, تو اس پر بہت زبردست گرفت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. اس لیے جس خاندان کا ہے اس کا اظہار کرنے میں کوئی مذائقہ نہیں, لیکن زبردستی دوسرے خاندان کا اس طرح سے بنے, اس پر بھی ایک حقیقت اور لطیفہ کہ جب پاکستان بنا اور دنیا ادھر آئی تو ایک صاحب تھے, ان کی فیملی بہت ساری تو کراچی میں آئی اور بہت سارے جو تھے وہ ادھر ادھر ہوئے. تو ایک فیملی لڑکا نے کیا بات کیا، لڑکا نے میں ہی بہرحال وہاں کے سیٹ ہو گئی، اور وہاں پھر ہو گیا کہ جی سید صاحب، سید صاحب تو بڑی عزت تھی ان کی، جن کے اندر سیدوں کے پاؤں تک چومتے ہیں، بڑی عزت کرتے ہیں، تو بہرحال اس طرح سے وہ سید صاحب سید صاحب، اور بہت زبردست جو ہے وہ پھیلاوا ہو گیا ان کا، پیسہ پائی اور جائیداد اور بہت بڑی بڑی چیزیں، تو ان کے ایک بالکل قریبی عزیز تھے، یہ تو مجھے اب یاد نہیں رہا، بہت پرانی بات ہو گئی، کہ ماموں تھے یا چچا، بہرحال بالکل قریبی رشتہ دار تھے، وہ کراچی میں رہتے تھے، تو ان کا دل چاہا کہ انہیں بلا کر اپنے ٹھاٹ باٹ دکھائیں کہ کیسے ہم لوگ ٹھاٹ باٹ سے رہتے ہیں، تو قصہ مختصر یہ کہ انہوں نے آ کر کہا کہ آئیے آپ وہاں آ کے ذرا دیکھے تو تھے ہمارے کیسی زمینیں ہیں، کیسے باغات ہیں اور کیسے ٹھاٹ باٹ ہیں، بڑی بڑی ہماری جگہ ہیں، اور آپ وہاں آئیں اور آ کے لاری کے اڈے پر بس اتنا کہنا کہ فلانے سید صاحب کے یہاں پہنچا دو، تو وہ ٹانگے والا آپ کو مفت پہنچا دے گا، تو بھائی سید صاحب کے مہمان آئے، ان سے کیا پیسے لینے، بہرحال وہ اقرار کر کے گئے، انہوں نے کہا چلو دیکھ لیتے، وہاں گئے جا کے وہ بس سے اترے اور اڈے پر جا کے انہوں نے نام لیا، اچھا اچھا سید صاحب بیٹھیے آپ ٹانگے کے اندر، وہ ٹانگے والے نے انہیں واقعی میں مفت میں پہنچا دیا، اب اس کے بعد علاقے میں خبر ہو گئی بھائی سید صاحب کے فلانے رشتے دار آئے ہیں، تو اس پر وہ ملنے ملانے آنے لگے، علاقے کے لوگ بہت عزت کرنے لگے، انہوں نے کول کھولنی شروع کر دی، ارے کہاں کے سید آئے ہم لوگ، ہم لوگ تو فقیر ہیں ذات کے، یہ بن کے بیٹھ گئے زبردستی، ایک سے کہا، دوسرے سے کہا، تیسرے سے کہا، چار پانچ دن ہفتے بھر رہے، اور اسی اثنا کے اندر انہوں نے ایسی زبردست وہ کول کھولنی شروع کر دی، ایک سے دوسرے کو اطلاع ہوئی کہ بھائی یہ سید نہیں ہے تو نقلی سید ہیں، آخر ان کو اتنی پریشانی لائق ہو گئی کہ انہیں نقل مکانی کرنی پڑ گئی، سارا سب کچھ بیچ باچ کے وہاں سے پھر وہ کراچی بھاگے، انہوں نے کہا تم نے تو ہمارا بیڑا غرق کر دیا، ہماری اتنی عزت بنی ہوئی تھی، اتنی ساکھ تھی اور اتنا جائیدادیں وغیرہ کیا کیا تھا، تمہیں ہم نے اس لیے بلایا تھا کہ دکھا کے خوش ہوں گے، تم نے تو اور ہماری لٹیا ڈبو دی، اللہ تعالیٰ اپنے افضما میں رکھے، آج میں جھوٹ بول رہی کیوں، بہرحال یہ بات میں بات نکلی کہ اللہ کے پیغمبر یہ بڑے اونچے درجے کے حضرات ہیں، اور ان سے وابستہ وہ بھی بڑے اونچے درجے کے ہیں، اس لیے ان کی ہمیشہ عزت کرنا اور ان سے محبت کرنا، اس سے بہت زبردست فائدے ہوں گے، اور اللہ پاک کی مہربانی ہوگی کہ ان کی محبت کام آئے گی اور انشاءاللہ نجات کا سامان ہو جائے گی۔ فرماتے ہیں قیامت کے آثار مرنے کے بعد ہی شروع ہو جاتے ہیں، بزرگان دین نے فرمایا ہے کہ اجتماعی قیامت کا انتظار نہ کرو، انفرادی قیامت ہر شخص کی اس کے دم نکلنے کے ساتھ ہی قائم ہو جاتی ہے، تو اس لیے اس کی فکر کرو، تو اس سلسلے میں فرماتے ہیں، اور یہ بھی یقین رکھو کہ جب تو مر جائے گا تو بس تیری قیامت کا سلسلہ شروع ہو گیا، جیسا کہ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے کہ تم قیامت قیامت پکارتے ہو، حالانکہ تم میں سے جب کسی کو موت آتی ہے تو یہی اس کی قیامت ہے، حضرت علقمہ بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ وہ ایک آدمی کے جنازے کے ساتھ تھے، قبر پر کھڑے ہو گئے، دفن سے فارغ ہوئے تو فرمانے لگے کہ بس اس کی قیامت تو قائم ہو گئی، آپ نے یہ اس لیے فرمایا ہے کہ انسان جب مر جاتا ہے تو قیامت والے معاملات کا مشاہدہ کرنے لگتا ہے، وہ جنت دوزخ کو دیکھتا ہے، فرشتوں کو دیکھتا ہے، کسی عمل کرنے کی قدرت نہیں رکھتا، اس لحاظ سے یہ اسی طرح ہے کہ گویا کہ قیامت میں حاضر ہے، چنانچہ مرنے ہی کے اس کے اعمال پر مہر لگ جاتی ہے، چنانچہ مرتے ہی اس کے اعمال پر مہر لگ جاتی ہے، اور قیامت کے دن اسی عملی کیفیت پر اٹھے گا جس پر فوت ہوا تھا، وہ لوگ کیسے خوش نصیب ہیں جن کا خاتمہ بالخیر ہوتا ہے۔ ہماری آپ کی بھی کوشش جاری رہے، دعا بھی کرتے رہیں اور دوا بھی کرتے رہیں۔ ابھی ہمارے شاگردوں میں سے عمرے پر گئے ہوئے تھے، انہوں نے بتایا، ایک پہلے واقعہ بتایا تھا آپ کو کہ کس قدر قابل رشک موت ہوئی، تو انہوں نے بتایا ابھی تھوڑے دن پہلے عمرہ کر کے آئے ہیں، کہنے لگے کہ ایک صاحب حرم شریف میں نماز وغیرہ پڑھی اور چلے اور طبیعت ان کی ناتاز ہوئی، اور دیکھتے ہی دیکھتے گر گئے، دیکھتے ہی دیکھتے پولیس والے آ گئے، ڈاکٹر وغیرہ آ گئے، اور معلوم ہوا کہ انتقال ہو گیا۔ ہمیں آپ کو بہت زیادہ فکر مند رہنے کی ضرورت ہے اور دعا کرنے کی ضرورت ہے اللہ پاک سے کہ یا اللہ خاتمہ ایمان پر فرما دیجیے۔ ہمارے حضرت شیخ حضرت والا ڈاکٹر حفیظ اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی اس بارے میں فرمایا کرتے تھے کہ قیامت آدمی کی اسی وقت قائم ہو جائے گی جب دم نکل جائے گا، اس لیے اپنے ایمان کو سلامت قبر تک لے چلنے کی فکر کرتے رہو، اس لیے کہ اس سے پہلے پہلے کچھ پتہ نہیں۔ جیسا کہ میں پچھلے مضمون میں بھی عرض کر چکا ہوں کہ کتنے ایسے جو بگڑے ہوئے تھے وہ آخر میں سدھر گئے اور بیڑا پار ہو گیا، اور کتنے سدھرے ہوئے تھے، محنت میں لگے ہوئے تھے اور آخر خراب ہو گیا اور کام سارا خراب ہو گیا۔ جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے وَمِلَاكُ الْعَمَلِ خَوَاتِمُ، عمل کا مدار خاتمے پر ہے، جو حالت آخر کی ہوگی اسی پر جو ہے فیصلے ہو جائیں گے۔ اس لیے آخر کی بڑی زیادہ جستجو اور فکر رکھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ میاں خاتمہ ایمان پر فرمائے، اور یہ بڑی زبردست بات ہے جو اللہ والوں سے وابستہ رہا کرتے ہیں اور ان سے فیض حاصل کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ بڑا کرم فرماتے ہیں کہ ان کا خاتمہ ایمان پر ہوتا ہے، کیونکہ جستجو رہتی ہے اور اس جستجو میں وہ بہت زیادہ ہوشیار رہتے ہیں۔ جب بھی ذرا طبیعت ناساز ہوتی ہے تو فوراً ہی وہ کلمہ کلام پڑھ لیتے ہیں اور اس طرح سے تیار ہو جاتے ہیں۔ بعض آدمی ایسے ہیں کہ سانس آ جاتا ہے پھر چلتا رہتا ہے، بعض ایسے ہیں کہ دم نکل جاتا ہے۔ تو بہرحال جس کو جستجو ہے وہ اس بات کی بڑی فکر میں رہتا ہے۔ ہمیں آپ کو بھی فکر مند رہنا چاہیے اور دعا بھی کرتے رہا کریں اپنی دعاؤں میں کہ یا اللہ ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما، اور اسی طرح سے دوسروں کے لیے بھی دعا کیا کریں کہ اللہ پاک سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے، اور دعا یعنی نیک اعمال کریں۔ حضرت جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اتباع کو ہاتھ سے نہ جانے دیں، آپ کی اتباع کو ہر حال میں ترجیح دیں، آپ کی صورت اختیار کریں، آپ کی سیرت اختیار کریں اور آپ کی اتباع اختیار کریں، پھر اللہ تعالیٰ کے کرم ہوتے ہیں، کام بنتا ہے۔ ہمارے بزرگ ایک واقعہ بیان فرماتے ہیں، ایک بزرگ تھے، اس زمانے میں ایک بڑھیا تھی، اس کی ایک بکری تھی یا بکرا اس کے داڑھی تھی، تو بڑھیا مذاق اڑاتی تھی اور کہا کرتی تھی کہ میرے بکرے کی داڑھی جو ہے وہ تیری داڑھی سے اچھی ہے۔ وہ فرمایا کرتے تھے کہ ابھی تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ تو دو روایتیں ہیں، ایک تو یہ کہ بعد وفات کے ان کو لے جایا گیا اور یہ ان کی کرامت تھی کہ وفات کے بعد بھی انہوں نے گفتگو کی، اور دوسری روایت یہ ہے کہ آخر وقت میں لے گئے جبکہ وہ مرنے سے ذرا پہلے ہوش آباد میں تھے، جب انہوں نے فرمایا کہ مجھے ذرا لے چلو۔ بہرحال وہ بڑھیا کے گھر پر گئے، چارپائی پر لٹا کر ان کو لے جایا گیا، انتقال ہو چکا۔ جب اس روایت کے مطابق آپ لیٹے رہے کفن میں، اور جب بڑھیا کے گھر کے سامنے جنازہ رکھ کے دروازہ کھٹکایا گیا کہ فلاں بزرگ کا جنازہ آیا ہے، تو آپ نے کفن میں سے منہ کھول کر فرمایا کہ بڑھیا اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ میری داڑھی تیرے بکرے کی داڑھی سے اچھی ہے کہ اللہ کے یہاں قبول ہو گئی۔ اور دوسری روایت کے مطابق آخر وقت میں فرمایا کہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میرے اس عمل کو داڑھی کو قبول کر لیا، میری داڑھی تیرے بکرے کی داڑھی سے اچھی ہے، اور پھر انتقال فرمایا۔ بہرحال جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اتباع اور آپ کی ایک سنت بڑی کارآمد ہے اور بہت زبردست فضائل کی حامل ہے۔ ہمیں آپ کو دل و جان سے آپ کی ایک سنت پر مر مٹنے کی ضرورت ہے، اور جو ابھی اس پر ثابت قدم ہو جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کی مہربانی اور کرم نوازی ہوتی ہے، ان کا خاتمہ بہت اچھا ہوتا ہے۔ اور جو حضرات صحیح سلسلوں سے اہل حق سے وابستہ ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ بہت خاص کرم فرماتے ہیں، ان حضرات کا خاتمہ بہت دیکھا ہے کہ خاتمہ ان کا بہت اچھا ہوتا ہے، ایمان پر ہوتا ہے۔ مجھے تو اپنے بزرگان دین کا سلسلہ جو ہے معلوم ہے، حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمتہ اللہ علیہ، آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعائیں فرمائی اور ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کے فضل سے آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میری چار دعائیں قبول فرما لی. فرمایا کہ ایک تو یہ کہ میرے سلسلے والے وہ جنات کے اثر سے محفوظ رہیں گے، دوسرے یہ کہ ان کو اللہ تعالیٰ الہامی اور القائی علوم عطا فرمائیں گے، اور تیسرے یہ کہ میرے سلسلے والوں پر فقر و فاقہ نہ آئے گا، اور چوتھے یہ کہ میرے سلسلے والے ان کا خاتمہ ایمان پر ہوگا. فرمایا کہ میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے میری دعائیں قبول فرما لی، اور میں نے اپنے بزرگوں کو دیکھا ہے، اپنے والد صاحب کو دیکھا ہے، اپنی والدہ ماجدہ کو دیکھا ہے، اور بزرگوں کو دیکھا ہے جو بھی، اور اسی طرح سے عوام الناس میں دیکھا ہے، خود میرے مریدین میں بعضوں کے انتقال ہو چکے، ان کو دیکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خاص فضل فرمایا کہ ان کی زبان سے صدر کلمہ کلام جاری ہوا کہ کسی طرح بھی ان کے کلمہ کلام پڑھنے کے اندر شک شبہ نہ رہا، سب نے سن لیا جو موجود تھے. ہمارے بزرگوں کا بھی یہی سلسلہ نظر آتا ہے کہ جانے کے وقت کلمہ کلام ان کی زبان پر رہا، اور اس طرح سے کھلم کھلا ان کا خاتمہ ایمان پر ہوا. تو عوام میں بھی جو وابستہ رہتے ہیں اللہ والوں سے، اللہ تعالیٰ کا خاص فضل ہوتا ہے، وہ وابستگی بڑی کارآمد ہے، اس وقت اللہ تعالیٰ خاص مدد فرماتے ہیں اور خاتمہ ایمان پر ہوتا ہے. میں واقعات آپ کو وقتاً فوقتاً سناتا رہتا ہوں، یہ حقیقت ہے. جو دل و جان سے اللہ رسول سے محبت رکھتے ہیں، اللہ والوں سے محبت رکھتے ہیں، ان سے فیض حاصل کرتے ہیں، تعلق رکھتے ہیں، اس کے اثرات ایسے نازک وقت میں ظاہر ہو کر رہتے ہیں. اللہ پاک ہمیں آپ کو بھی اپنے نیک اور محبوب بندوں میں داخل اور شامل فرمائیں، اور جب تک زندہ رکھیں اسلام پر مضبوط رکھیں، اور جب دنیا سے اٹھائیں خاتمہ ایمان پر فرمائیں.